जिनके अमाल में इखलास है, जो शरीयत के आलिम हैं, उस पर अमल करने वाले मखलूक से वाकफियत हासिल करने के बाद इनको रुख्सत कर देने वाले, अपने नफ्सों, अपने अमवाल, अपनी औलाद और रब के सिवा तमाम ही चीज़ों से अपने कुलूब और इसरार के कदमों से भागने वाले हैं, कि उनके अजसाम तो आबादी के अंदर है, महबूक दरमियान में है और दिल जंगलों बियाबानों में। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक ज़ौक के साथ है, हमारी अक्लों से बाला है, लेकिन ये चूंकि इस हालत, ये कौन है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीरान पीर जी, बड़े बड़े अल्फाज हैं, इनसे मोहब्बत का दावा तो बहुत है, लेकिन उनकी तालीमात क्या हैं ये वो फरमा रहे हैं। अपने नफ्सों, अपने अमवाल, अपनी औलाद और रब के सिवा तमाम चीज़ों से अपने कुलूब और इसरार के कदमों को भागने वाले हैं, यानी उनके दिल ऐसे बन गए, ऐसी सलाहियत आ गई, ऐसी बेदारी आ गई कि वो हकीकत को पा गए, इसलिए वो इन लोगों के रह तो रहे हैं, वो वाकिफ भी हैं, औलाद भी है, बीवी भी है और भी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अपने दिल से इनसे भागने वाले हैं। क्या मतलब है? इनके दिल का भरोसा इन पर नहीं है कि ये औलाद मेरे काम आएगी है, ये मेरे मतलकीन मेरा काम करेंगे, ना ना ना, इनके दिल के अंदर तौहीद ऐसी रासुख हो गई है, अल्लाह की अजमत की बरियाई ऐसी रासुख हो गई है, वो अल्लाह की कुदरत को हर चीज़ में मुशाहिदा करते हैं, उनकी दिल के अंदर ऐसी सलाहियत आ गई है कि उसकी कुदरत का मुशाहिदा करके इनका यकीन अल्लाह पर ऐसा पुख्ता हो गया, इन सब से हट गए, ये नहीं कि इनसे निकल गए हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अहबाब भी हैं, इनमें रहते हैं, इनके हुकूक अदा करते हैं जो शरीयत मुतहरा ने मुतय्यन की है। एक बात तो ये है, हकूक मुतय्यन हुए हैं, जिस अल्लाह ने हमें बनाया है, जिसने हमें औलाद दी है, जिसने हमें बीवी दी है, मुतल्लिकीन दिए हैं, उसने इनके हुकूक भी मुतय्यन किए हैं। अगर दिल बना हुआ है और दिल के बनने के बाद फिर ये सलाहियत दिल के अंदर बेदार हो गई, तो शरीयत मुतहरा ने इन सब के हकूक बता दिए, मुतालबे हकूक नहीं है। आज बीवी कहती मेरा हक दो, हैं कौन सा? जो वो चाह रही है। बीवी का हक क्या है? शरीयत ने बता रखा है। मैंने कई दफा अर्ज किया, आजकल अफराद तो तफरीत है, या तो बीवी पर जुल्म हो रहा है या वालदैन पर जुल्म हो रहा है। अगर बीवी की मोहब्बत का गलबा हो गया तो वालदैन वालदैन की हक तलफी हो रही है, अगर वालदैन के अदब का गलबा हो गया बीवी की हक तलफी हो रही है। क्यों? हकूक मालूम नहीं है। अब जिसके दिल के अंदर, ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके दिलों के अंदर सलाहियत आ गई है, जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया है, हैं जिनके दिलों के अंदर सलाहियत आ गई है, इसलिए इनके अंदर रहते हुए इनके हकूक को अदा कर रहे हैं, वो हकूक जो अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं, और दिल हकूक अदा कर रहे हैं, इनसे कुछ चाहते नहीं है, इनके दिल के अंदर यकीन है ये हमें कुछ नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, इसलिए कहते हैं है कि भागते हैं अपने खुरूब के कदमों से, अपने इसरार के कदमों से, क्योंकि दिल जो है ये इसके अंदर का अपना एक इदराक है, अपना एहसास है, ये बेदार कब होता है? जब दिल से गलावतें निकलती हैं, जब दिल से गंदगियाँ निकलती हैं, जब दिल के अंदर से ये दुनिया की मोहब्बत निकलती है, ये ज़ौकी चीज़ है, उस ज़ौक की बेदारी की बात है, फिर इसके अंदर इसरार हैं, ऐसी छुपी चीज़ें हैं, वो उसकी बेदारी की बाजी तो पता चल जाएगी, हमें मालूम ही नहीं है, हमें अजीब सा लग रहा है, ये साहिब मुशाहिदा हैं, इन्होंने इसको हासिल किया है, हमने हासिल करने का इरादा ही नहीं किया, क्यों? हम तो अपने नफ्स के पीछे लगे हैं, नफसानी ख्वाहिशात के पूछा कर पीछा कर लगे हैं, हमारे दिल के अंदर वो एहसास बेदारी नहीं, हम क्या जाने, लेकिन ये बताते हैं कि ये वो लोग हैं نہیں؟ کہ اپنے رب کے سوا تم تمام چیزوں سے اپنے قلوب اس آس کے طرف بھاگنے والے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، حقوق ادا کریں گے ان کے، لیکن اپنے اندر کا بھروسہ ان کا صرف کس پر ہوگا؟ اللہ پر ہوگا. ان کے اجسام آبادی کے اندر مخلوق کے درمیان، اور دل جو ہے ان کے ان سب سے باہر، جیسے کہ جنگلوں میں آباد میں وہ ہر وقت اسی حالت میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل پرورش پا جاتے ہیں، ان کے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں اور آسمانوں کی طرف اڑنے لگتے ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، ان کے قلوب پرواز کرتے ہیں. اب یہ باتیں میں نے پڑھی، آپ نے سن لی، لیکن یہ ہماری عقلوں سے باہر رہا ہے. ان کے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو مشاہدہ کر لیا نا، ایسی چیز نہیں ہے، ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. تصوف اسی صفائی کا نام ہے، یہ ذکر تو اس لیے ہے تاکہ دل کے اندر وہ شفافت آئے، وہ لطافت آئے، وہ پاکیزگی آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے. جب دل سے گندگیاں نکلیں گی، غلاظتیں نکلیں گی، منفی جذبات پر جب ہم غلبہ پائیں گے، پھر جو بیداری ہوگی، دل کا اپنا ایک ذوق ہے، دل کا اپنا ایک احساس ہے، وہ بیدار ہوگا. وہ ایسے فرما رہے ہیں، ان کے دل پر چھپاتے ہیں، ان کے بازو مضبوط ہوتے ہیں، ان کے قلوب پرواز کرتے ہیں، ان کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، یہ آسمانوں کی جیسے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ حق تعالیٰ کے قریب جا پہنچتے ہیں. یعنی ان کا دل کے اندر یہ ادراک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے. ہے تو قریب، ہمیں احساس نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں میں تمہاری شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. قرآن میں صاف فرما دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ کہ ہمارا وہ جس کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی بیدار ہی نہیں ہوا، اور یہ اللہ والے جو ان کے بیدار ہو گئے، اس لیے محسوس کر رہے ہیں اس کے قرب کو. اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی ہمتیں بلند ہو گئی جیسے آسمانوں کی، کیونکہ اللہ پاک وہ انتہائی قریب ہے. تو یہ محسوس کرتے ہیں پھر، کیونکہ ان کی ہمتیں بلند ہو گئیں، یہ ایسے ہو جیسے آسمانوں پہ اڑ گئے ہیں، ان کے دل پرواز کر گئے، حق تعالیٰ قریب ہو گئے، اور وہ اس گروہ میں سے بن جاتے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چیدہ بہترین لوگوں میں سے ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں ان کے تعلق سے. جس وقت ایمان یقین بن جائے گا، اور یقین معرفت، اور معرفت علم بن جائے گا، اس وقت خدائی کارندہ بن جائے گا. اب یہ الفاظ ہیں، ایمان یقین بن جائے گا. بات پچھلی اتوار اس پر ہوئی، ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایقان، یقین. یہ ذوقی چیز ہے. ایمان یقین بن جائے گا، یقین معرفت، کیونکہ اس یقین سے پھر اللہ کو پہچان لے گا، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی صفات کمال کو. یہ معرفت علم بن جائے گا. ابھی تو ہم تو سنی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کو معلوم ہے، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں چیز کے اندر جو ہے. اس وقت تو خدائی کرندہ بن جائے گا کہ دینی دولت مندوں کے ہاتھوں سے لے کر تہی دستوں میں تقسیم کرے گا. یہ ایک تمثیل ہے، مثال ہے، دین کے ورچی خانے کا دروغہ بن جائے گا، اور تیرے قلب باطن کے ہاتھوں خوراکیں بانٹ دی جائے گی. جیسے یہ بانٹ رہے ہیں، ابھی تک بانٹ رہے ہیں، وہ زمانے میں بانٹی، ابھی تک ان کے ارشادات سے دکھ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہزار سال پہلے کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کتنی مجالس میں یہ تقسیم ہو رہی ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دین کے باورچی خانے کا دروغہ بن جائے گا، تیرے قلب اور باطن کے ہاتھوں خوراکیں بانٹی جائیں گی. آگے چونکہ حضرت کے پاس جو مجمع آتا تھا اس زمانے میں کثیر تعداد ہر قسم کے لوگ آتے تھے. اب پہلے تو مخاطب کون ہے؟ یہ طلب والے، یہ پاکیزہ لوگ. اب کہتے ہیں منافق روگی آئے ہوئے ہوں گے اس لیے اس کو خطاب کر رہے، لیکن اشارہ نہیں کر رہے. کسی کی طرف اشارہ کبھی انگلی سے نہیں کیا، وہ بندہ سمجھ جائے گا. اے منافق جب تک تو ایسا نہ ہو جائے تیری کوئی عزت نہیں. یہ بتا دی کہ یہ اصل ہے اور تو منافق ہے. جب تک تو ان جیسا نہ ہو جائے تیری کوئی عزت نہیں، تجھ پر افسوس. کیوں؟ تو نے کسی پرہیزگار صاحب زہد اور صاحب شریعت جو شریعت خداوندی واقف شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر تہذیب نہیں پائی. اب بیعت سے مقصود کیا ہے؟ اب تو کہتے ہیں پیر پھڑنا ہے، بیعت ہونا ہے، لیکن پیر پھڑ کے کرنا کیا ہے یہ سمجھا رہے ہیں، یہ پیرانے پیر بتا رہے ہیں. ہے تیری کوئی عزت نہیں ہے، ہاں تیری کوئی عزت نہیں ہے، تجھ پر افسوس کہ تو نے کسی پرہیزگار صاحب زہد اور صاحب شریعت خداوندی سے واقف شیخ کے آپ پر بیعت ہو کر تہذیب نہیں پائی. تجھ پر افسوس، تو ناچیز سی چیز کا طلبگار ہے. اللہ والوں کے پاس کیا مانگتے ہیں؟ جا کے دنیا ہی مانگتے ہیں، کوئی تعویذ مل جائے، وظیفہ مل جائے، ہیں کہ جی وہ فلاں جا گیا بیعت ہوا، وہ ایم این اے بن گیا جی، وہ فلاں جگہ گیا ہے اور اس کا عہدہ ترقی کر گئی. جو چیز لینی ہے ان سے دین، دین کی محبت، دین پر چلنے کی استعداد، شریعت کی سمجھ اور شریعت کی فہم جو اللہ کے قریب کر دے، اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ طلبگار کس چیز کا ہے؟ ناچیز چیز، وہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گی. چاہ ہی نہیں رہا تو کیسی آئے گی؟ یہ اللہ والوں کے پاس جو لوگ جا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس کو سمجھ کر اس کی حقیقت کو، وہ تو پا رہے ہیں. دنیا خالی نہیں ہے ایسے لوگوں سے، تھوڑے ہیں ہیں جن کو اس کی طلب نہیں ہے، وہ اس کے لیے جا رہے ہیں. لیکن وہ کون ہے؟ پرہیزگار صاحب زہد اور صاحب شریعت جو شریعت خداوندی سے واقف شیخ ہیں، ان کے ہاتھ بیعت ہو کے تہذیب تو نے پائی نہیں ہے. تجھ پر سو تو ناچیز سی چیز کا طلبگار، تیرے ہاتھ نہیں آئے گی. جب دنیا مشقت کے بھی حاصل نہیں ہوتی تو قرب حق تو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی چیز، یہ ناچیز سی دنیا بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، تو اتنی اعلیٰ چیز. مشقت کے بغیر تو قرب حق کیسے حاصل سکتا ہے؟ کہاں کیوں اور کہاں وہ جن کی کثرت عبادت کا وصف حق تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، تو رات کو بہت ہی کم سوتے ہیں. اور اس شب برداری پر بھی اللہ صبح استغفار کیا کرتے تھے. محنت بھی کر رہے ہیں، رات جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ صبح کے وقت کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں. ہم دو رکعت پڑھ لی تو دن بھر پھولے پھرتے ہیں، آج رات میں نے دو رکعت تہجد پڑھ لکھے، اب میں نے تو یہ کر لیا، اب کہتے ہیں میرے پاس تو وہی آنی چاہیے. مجھے پتہ نہیں کیا کیا توقعات لگا دیتے ہیں، مجھے تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور یہ کیا کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں. جب حق تعالیٰ نے ان کی سچی بندگی جانچ لی تو باطنی چوکیدار ان کے لیے مقرر فرما دیا. جو ان کو وقت پر جگا دے اور بہتر سے اٹھا کھڑا کر دے، تو یہ اللہ والے جو ہے پھر اس کے بغیر ایسے وقت پر سو ہی نہیں سکتے، بیماری بھی نہیں سو سکتے. جن کو اس کی عادت پڑ گئی اور جو راسخ ہو گئی، ہیں حالات ہیں، واقعات ہیں، آج بھی ہیں ایسے، پہلے بھی ہیں، ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ ضعف کے اندر بھی، بیماری کے اندر بھی، بڑھاپے کے اندر بھی تہجد سے تک سو نہیں سکتے، ان کو جگا دیا جاتا ہے. ایک چوکیدار مقرر ہو گیا بستر سے اٹھا کھڑا کرتے ہیں. شاہ یعقوب صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھوپال میں کلہ والے گزرے ہیں، صحبت باہر دل کی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے. مولانا ابو نصر الدین رحمتہ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے، ان کی مجالت میں جو ارشادات سنتے تو لکھ لیے تھے، محفوظ کر لیے. عجیب ہے، اس میں سارا پتا ہے. یہ مختلف اللہ والوں کی ہم کتابیں پڑھتے بھی ہیں بتانے کے لیے کہ مقصود سب کا ایک ہی رہا ہے. اب زندگی بھر معمول تہجد کا رہا، اب بڑھاپے میں بیماری کے غلبے سے اب نیند اڑ گئی، نیند نہیں آتی. تو خود فرماتے ہیں، اسی ذکر فرماتے ہیں کہ جب سونے کا وقت تو نیند آتی نہیں، اور جب میرے جاگنے کا وقت ہے تو پھر آتی ہے تو بھگا دیتا، تیرا کوئی کام نہیں. ہم جیسے کیا کہیں گے، اور آپ جاگتے رہیں اب کیا کریں جی، پھر سونا تو ہے ہی آنا ہے. ہمارا نفس بہانے والا ہے، وہ کئی تعبیریں کر کے ہمیں کہ سو جا تھکیاں دے. اور یہ اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، جو ٹائم تھا تو آئی نہیں ہے، اب تو آ رہی ہے، نہیں اب تیرا کوئی کام نہیں. کیوں یہ بتا رہے ہیں؟ دیکھو یہ ہزار سال پہلے کی بات ہے، یہ میں قریب کی بات بتا رہا ہوں. اور ان سے زیادہ قریب اور ہمارے شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحمتہ اللہ علیہ، ان کا واقعہ بتایا، کئی دفعہ تذکرہ کیا. یہ بار بار واقعات سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں. زندگی بھر تہجد پڑی، بڑھاپا، بیماری، کمزوری، غلبہ. تو ایک موقع کو پھر کیا ہو گیا، اٹھ تو گئے کیونکہ سو سکتے نہیں، وہ تو پتہ ہے اٹھا دیا جاتا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے. بیماری روک نہیں رہی، بڑھاپا روک نہیں رہا، کمزوری روک نہیں رہی، ان کو اٹھ گئے، ہمت نہیں ہے. نفس یہ بڑا مکار ہے، اللہ اس کی مکاری کو سمجھنے کی توفیق. نفس مطمئنہ بھی بن جائے، یہ اللہ والے پھر بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے، یہ ڈنڈی مارنے کی کوشش پھر بھی کرتا ہے. وہ مشورہ دے رہا ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے، زندگی بھر پڑی ہے، اب بڑھاپا بھی ہے، بیماری بھی ہے، نفری ہے، نہ پڑھو تو کیا رہ جائے. مشورہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نفلی تو ہے، نفل نہ پڑھو گناہ ہے. ہم تو یہی کہیں گے گناہ تو نہیں ہے، لیکن ان اللہ والوں سے پوچھے ان کے دل سے کہ کیا ہے. تو نفس سے مکالمہ شروع کر دیا. خود فرماتے ہیں بعض کا نفس کو بہلا پھسلا کے لانا پڑتا ہے. یہ مکار جو ہے نا، ایسی ہے دلیلیں دیتا ہے، اس کو بہلا پھسلا کے لانا پڑتا ہے. تو مکالمہ شروع ہو گیا نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو واقعی صحیح ہے، زندگی بھر پڑی ہے، بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، بیماری بھی ہے، چلو نہیں پڑھتے آج، لیکن وقت بڑا قیمتی ہے، چلو نفل نہ پڑھو، کچھ دعائی کر لیتے ہیں بستر پر لیٹے لیٹے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ واقعہ موجود ہے خود ان کی زبانی ہے. تو جناب شروع ہو گئے لیٹے لیٹے، لیکن مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. ہاں یہ ذوق کی چیزیں ہیں، اللہ ہمارا بھی ذوق بیدار فرما دے. جس نے چکھ لیا ہے وہی جانتا ہے، من لم یدق لم یدری، جس نے چکھا نہیں وہ نہیں جانتا. ہمیں عجیب سی بلگ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب نفس سے کہتے ہیں وضو تو کیا نہیں. وضو کر لے گا طہارت آ جائے گی نا، پھر مزہ آئے گا. چل بلا پھسلا کے اس کو آمادہ کر لیا، چل گئے استنجا کیا، وضو کیا. اب جیسے وضو کر کے آئے اور جیسے میں چستی آ گئی، نفس کا تیری ایسی تیسی مسلح کو چہل قدم شروع کر دی، نہیں رہ سکے نا، رنجے دی. تو اللہ کا شکر ہے ایسے بندے ابھی بھی ہیں، جہاں بہانے باز ہیں وہاں یہ بھی ہیں، ہمت والے بھی ہیں. ہاں تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے حق تعالیٰ ان کی سچی بندگی جانچ لیتا ہے. بات یہ ہے. باریک بین کون ہے؟ اللہ. ہم تو دعویٰ کریں گے نا, اللہ تو جانتا ہے. جب سچی بندگی جان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک چوکی دار باطنی ان کے مقرر جو اس کو اس وقت جگا دیتا ہے, بستر اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حق تعالیٰ فرمایا کرتا ہے, اے جبریل فلاں شخص کو اٹھا دو, فلاں شخص کو سلا دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرمایا کرتا ہے, جبریل فلاں شخص کو اٹھا دو, فلاں شخص کو سلا دو. اب دیکھیں اللہ والے اس کی توجیہ دو طرح سے کرتے ہیں. ایک یہ کہ فلاں شخص کو اٹھا دو کیونکہ میری بندگی میں سچا ہے, اپنے گناہوں سے بھاگنے والا ہے, لہذا اس کی گرانی نیند کو دور کرو. اور فلاں شخص کو سلا دو کیونکہ منافق ہے, کذاب ہے, باطل در بالت, باطل لعنت در لعنت, لہذا اس کو مسلط کرو تاکہ میں شب دار میں اس کا منہ نہ دیکھوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. کہ منافق ہے, کذاب ہے, باطل در بالت, لعنت در لعنت, اوم مسلط کرو, میں شب دار میں اس کا منہ نہ دیکھوں. اور دوسری توجہ یہ ہے, یہ ایک توجہ تو یہ ہو گئی, دوسری یہ ہے کہ فلاں شخص کو جگا اٹھاؤ. کیوں؟ وہ محب طالب ہے اور مشقت ہونا شرط محبت ہے. وہ فلاں شخص کو سلا دو اس لیے کہ وہ محبوب ہے اور شرط محبوبیت راحت ہے. محبوب کے اس لیے سلایا آرام دیا جاتا ہے کہ مدتوں ریاضت میں رات دن ایک کر چکا ہے, یہاں تک کہ عہد پورا کر چکا اور محبت کا ثبوت دے چکا. بس جب یہ صحیح ہو چکا تب حق تعالیٰ کے ایفائے وعدہ کا وقت آیا, کیونکہ وہ ضامن ہو چکا ہے کہ جو اس کے متعلق مشقت اٹھائے اب وہ اس کی معیت میں راحت پائے. یہ دوسری توجہ آ رہی. اللہ والوں کے قلوب جب اپنے پروردگار کے چلنے میں انتہا پر پہنچ جاتے ہیں, ان کے قلوب و باطن کو خواب میں وہ امور نظر آتے ہیں جو بیداری میں نظر نہیں آتے. انہوں نے مدت و نمازیں پڑھی اور روزے رکھے, فاقہ و بے آبرو کے مجاہدوں میں اپنے آپ کو ڈالا اور طرح طرح کی مختلف عبادتوں میں رات دن ایک کر, یہاں تک کہ ان کو جنت حاصل ہو گئی. اور پھر جب جنت حاصل ہو گئی تو ان کو ارشاد ہوا کہ راستہ دوسرا ہی ہے جس کو طلب مولا کہتے ہیں, لہذا ان کے اعمال اب قلبی بن گئے. بس قلوب حق تعالیٰ تک پہنچ گئے اور اسی کے پاس مقیم و راسخ ہو گئے. کہتے ہیں اور کیا روحانی سلطنت طلب کر رہا ہے تو, اس کو اپنے پروردگار کی اطاعت میں اپنی قوت صحیح کا خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ پھر اور اونچے درجے کی باتیں ہیں, ہماری سمجھ سے بالا, ہماری عقول سے بالا. کیوں؟ ابھی تم نیچے اٹکے ہوئے ہیں, آگے بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے, ہمارے اندر اس کی طلب بھی نہیں ہے, اس کا شوق بھی نہیں ہے, یہ تو گزر چکے ہیں. اس لیے آگے بتا دیں, بندہ مومن ہر وقت ریاضت میں رہا کرتا ہے, بندہ مومن ہر وقت ریاضت میں رہا کرتا ہے یہاں تک وفات پاتا ہے, اپنے پروردگار سے جا ملاقات کرتا ہے. تجھ پر افسوس کہ میرے مرید ہونے کا مدعی ہے. میں نے عرض کیا نا, حضرت جو بات کر رہے ہیں کہ مجمع ہے حضرت کے پاس, ہزاروں کا مجمع ہے, ہر قسم کے لوگ ہیں, اس میں منافق بھی ہیں. اسے جیسے منع کبھی کسی کو خطاب کر رہے ہیں تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. مرید کے لیے شیخ کے مقابلے میں نہ کرتا ہوتا, نہ پجامہ, نہ سیم و زر ہوتا ہے, نہ مال و اسباب, بس وہ تو اسی کے تباکر وہی چیز کھاتا ہے جس کے کھانے کا حکم دیا کرتا ہے. وہ اپنے آپ پہ سے فنا اور شیخ کے حکم و معانیت کا منتظر رہا کرتا ہے، اس لیے اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ شیخ کا حکم و منع کرنا اللہ پاک کی طرف سے، یہ تربیت کے زمانے سے گزر رہا ہے، یعنی ایسے سپرد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو. اس کی ساری بہبودیاں شیخ ہی کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں اور اس کی رسی کو ہی بانٹتا ہے. اگر تو شیخ پر الزام رکھے اس کی صحبت اختیار نہ کر، نہ اس کی صحبت اختیار کرنا تیرے لیے درست ہے، نہ اس کو مریض بننا. کیوں کہ مریض جب کہ طبیب پر الزام قائم کرتا ہے اسے بدگمان ہوتا ہے، اس کو معالجہ سے شفا نہیں ہوا کرتے. یہ آپ نے فرمایا مخلوق کے متعلق جس شخص کی بے رغبتی درست ہو جاتی ہے تو مخلوق کا اس کی طرف رد کرنا بھی، رغبت کرنا بھی درست ہو جاتا ہے، اور اس کی گفتگو سننے اور اس کی طرف دیکھنے سے اس کو نفع پہنچا کرتا ہے. جب تجھ کو علم خداوندی مخلوق کا علم اور بمعرفت خداوندی مخلوق کی واقفیت حاصل ہو جائے گی تو مخلوق کی ساری صفتیں تیری نظر سے غائب ہو جائیں گی. یہ بھی ذرا اونچے درجے کی بات ہے. یہ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ چیزیں ہماری عقلوں سے بالا ہیں، لیکن ان کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے محنت کر کے اس صلاحیت کو حاصل کر لیا ہے، اب یہ مخلوق کے اندر اللہ کے تصرفات کا، اس کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی کہ یہ کر رہے ہیں، ساری صفتیں غائب ہو گئی ہیں. جنات، انسان، ملائکہ تیرے اعتبار سے معدوم ہو جائیں گے، یعنی ان کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ان کا دل اس کو تسلیم کر لے گا اور تیرا قلب ایک دوسری صفت تک متصف ہوگا، اور اسی طرح تیرا باطن کہ اس سے علیحدہ کر دیا جائے گا. تیری ہستی کا پوس اور عادات بنی آدم کا پوس، یعنی اب اس کو مکروہات سے واسطہ نہ رہے گا، جن کو ہستی اور عادات کے ساتھ تعلق ہے اب شریعت آئے گی اور تیرا پیارا ہم بن جائے گا، تیرا لباس بن جائے گا. یعنی اب شریعت بننا تیری عادت بن جائے گی، تیرے جسم کو گھیر لے گی، پس تو شریعت کا لباس پہنے ہوئے ملک میں پھرے گا اور اپنے نفس، اپنے رب کی مخلوق کو احکام الہی کی تاکید کرے گا، اور ربانی اور خداوندی علم آئے گا، بس تیرے قلب اور تیرے باطن کا پیراہن بن جائے گا. ابھی آگے ترقیات ہو رہی ہیں. قرآن و حدیث کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مضبوط تھام. اب دیکھیے کہ یہ باتیں کتنی اونچے درجے کی اب کر رہے ہیں، لیکن شریعت کو، اب جو آج کہتے ہیں طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، یہ صاحب طریقت، صاحب شریعت، شریعت کے قدموں پر جمنے والے ہیں، اس لیے اس کو نہیں بول. قرآن و حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مضبوط تھا. کیوں کہ جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، مرتد، حد اسلام سے خارج ہوا، آخر میں اس کا انجام دوزخ اور عذاب ہوگا، اور دنیا میں غضب الہی. اب بتاؤ، یہ ہیں پیرانے پیر، یہ ہیں غوث الاعظم جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑا، مرتد، حد اسلام سے خارج ہوا، اور آخر میں اس کا انجام کیا، دوزخ عذاب ہوگا، اور دنیا میں غضب الہی. شریعت کی پابندی اور دروازہ خداوندی پر جماؤ متحقق ہو جانے کے بعد عارف کے قلب کے لیے اس کے رب تعالیٰ کے درمیان تعلق خاص مضمون ہوتا ہے. یعنی اگلی پھر بات، پہلی چیز یہی ہوگی، پھر کچھ خاص اس کو صلاحیت دیں گے جس کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے کہ لوگ اس کا اتباع کریں، اس کی باتیں سنیں. اس لیے ان لوگوں کے اتباع کی ممانعت ہے جو شریعت کے پابند نہ ہوں. لوگ کیوں، پابندی شریعت ایسی جو اس کے بغیر جا رہا ہی نہیں، وہی بنیاد ہے اس طریقت و سلوک کی، کہ جس سے امر اخلاص سے اس کی مضبوط کیا، مخلوق کو اس کی تعلیم دی، وہی حق تعالیٰ کے لیے رضی اللہ عظمت ہوا. اور اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، وہ عالم ملکوت میں با عظمت کے نام سے پکارا جاتا ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ حقیقت نصیب فرما دے. تو یہ بزرگوں کی کتابوں سے ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ تصوف کی اس صحیح حقیقت کو پہچان کر اس کی ہمارے اندر بھی اللہ کرے طلب پیدا ہو جائے اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں. تو اس کی کوشش میں سے ایک محنت یہ بھی ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں, وہ ذکر قلبی کی مشق ہے کہ دل میں اللہ کو یاد کرنا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کے اندر, یہ جتنی باتیں ابھی ہم نے بزرگوں کی پڑھی ہیں یہ تو بڑے اونچے درجے کی ہیں, ابتدا اسی سے ہے. اس کے طریقے ہیں, ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے نقشبند سلسلے کے اندر جو ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو. مستقل حکم اس کا بھی ہے. تو ہمارے یہاں تو اس کی مشق کی جاتی ہے, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ فی قلبے کا, کہ دل کے اندر جو ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد رکھو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, دوسری جگہ ہمارے وذکر اسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا, کہ رب کو اس کے اسم سے یاد کرو, اس کے نام سے یاد کرو, لیکن تبتل کے ساتھ علیحدگی. یہ صلاحیت جتنی باتیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں بزرگوں کی, اس صلاحیت تک پہنچنے کے لیے ابتدا اس سے ہوگی کہ ہم دل کے اندر جو ہے اللہ کا مبارک نام جو ہے اس کو رچا لیں بسا لیں. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہ اللہ کی یاد کو سینے میں بسانے کی مشق جس کے لیے جمع ہوتے ہیں. اصل ذکر ہمارا اپنا ہوگا وہ تبتل کے ساتھ تنہائی میں. یہ صلاحیت جو حاصل کرنی ہے اپنے نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے, اس کے دعو سے بچنے کے لیے, شیطان کے مکروں سے بچنے کے لیے, ماحول کی ان گندی فضاؤں کے غلبے سے بچنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکال کر اپنے دل کے اندر جو ہے اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. فتبارک قسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں رب کا نام جو ہے بڑا متبرک ہے. تو اس برکت والے نام کو دل میں رچانے بسا لیں. تو اس کے لیے یہاں تو ہم جمع تعلیم کے لیے ترغیب کے لیے ہوئے ہیں, لیکن جو صلاحیت لینی ہے اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں فارغ کر کے اللہ کے مبارک نام کو, یہ مبارک نام کیا ہے اللہ, اس کو دل کے اندر تصور سے لکھ لیں یا لکھا تصور کر لیں, اس کی دل کے اندر تکرار, اس کا تبرک منصوص ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نام متبرک ہے, تو یہ ایک مشق ہے تصور کی. یہاں بھی مشق کریں گے, لیکن اپنا کچھ وقت نکالیں گھر میں بیٹھیں خاموشی کے ساتھ جو ہے, اور دل پر لفظ لکھیں اللہ, یہ لکھا ہوا تصور کریں. یا بعض تباہی ایسی ہوتی ہے تصور بنتے نہیں ہیں, تو اپنے ارادے تکرار ہی کر لیں اس مبارک نام کی تکرار, اتنی تکرار کریں, اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے اور ایسے یاد رہے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے, ہر حرام کام سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت, وہ لطافت, وہ پاکیزگی, وہ قوت, وہ ہمت, وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو ابھی اس کی مشق کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ مشق شروع کریں, ہماری ایک خاتون بیعت ہونے آئی ہیں ہمارے یہاں. یہ بیعت جو ہے نا, یہ کئی دفعہ تذکرہ ہوا, پچھلے بھی اتوار کو کچھ عورتیں بیعت ہوئی تھیں. یہ ایک معاہدہ ہے, اس میں اہتمام ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری طریقے ساری بیعت کی شکلیں ثابت ہیں. اسلام پر بیعت بھی ہوئی، جہاد پر بیعت بھی ہوئی، توبہ پر اعمال پر بیعت بھی ہوئی. تو یہ بیعت توبہ ہے، یہ بیعت کیا ہے؟ یہ توبہ کی بیعت ہے کہ پھر توبہ کر کے تجدید کر کے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ بیعت ہے، اس کے بیعت کے بعد پھر جو ہے نا اس کا خاص ایک طرز ہے. ہمیں تم اہلیہ وسیم متوجہ ہو جائیں، تو پہلے میں خطبہ پڑھوں گا، اور پچھلی اتوار کو بھی آپ آئیں تھی، آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، پھر کچھ کلمات میں کہوں گا، میرے بعد آپ اس کو دہرائیں گی، پھر شجرہ پڑھا جائے گا. شجرہ کیا ہے؟ یہ سند ہے، جیسے محدثین اپنی سند کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اس طرح صوفیہ بھی اپنے اس سند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یہ تسلسل سے آ رہا ہے، اس کے اندر برکت ہے. اس شجرے کے بعد پھر میں آپ سے توبہ پر وعدہ لوں گا تین دفعہ، تو تینوں دفعہ دل کی گہرائی سے کہنا جی میرا وعدہ. پھر یہ نسبت یعنی سلسلے کی برکت جو ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اصحاب کے ذریعے مجھ تک پہنچی، وہ میں آپ کو دوں گا. آپ اس نسبت کو قبول کر لیں گی تو ایسے جیسے سلسلے سے زنجیر لگ گئی.
اس کے درجن اور طرح کچھ تصویرات بتائی ہیں، تیسرا کلمہ ہے، مشیف ہے، استغفار ہے، اس کو پابندی کے ساتھ روزانہ اس کو پڑھنا ہے، اور فکر عمل اس کی حد نہیں ہے. یہ کچھ وقت نکال کر پھر آئی طرح سمجھاتے ہیں، دل کے اندر یہ قدم ہے مارے حسن جی ہے، اسی سے دل کی توجہ نام والے کی طرف اللہ کی طرف رہنے لگے گی،
آپ ڈالے گی اور نہ فرمانے سے روکے گی. اب توجہ ہو جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
شاہ پورا کی ہزار کی بڑی
ہو کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گی, دل کی گہرائی سے کہہ دیں جی میرا وعدہ, آپ اللہ کے ساتھ واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کوئی گناہ نہیں کرو گی, آپ اللہ کے ساتھ واسطہ اس غلام کے وعدہ کرتی ہو کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو گی. یہ سلسلہ رسم جو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا, یعنی یہ خاص نسبت جو ہے, خاص رنگ جو ہے یہ, پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوا, ان سب دوسرے اصحاب نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام سجنے پڑے ہیں, ان کے واسطوں سے مجھ تک پہنچا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو دیا, آپ نے قبول کیا, دل کی گہرائی سے اس کو قبول کر لیں کہ جی قبول کیا, اب آپ سلسلے سے منسلک ہو رہی ہیں, اب دل کے اندر تصور سے کہ لفظ لکھا ہے اللہ, خوش نما رنگ جو اچھا لگے تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ, اور تصور کی زبان سے اب دل میں تکرار کریں محبت سے شوق سے اللہ, تھوڑی دیر مشق کریں سب کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, ونور قلوبنا بنور معرفتك واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.